الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين جرابوں پر مسح کے بارے میں اور جوتیوں پر مسح کے بارے میں امام صاحب نے باب قائم کیا ہے قال حدثنا حناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة قال توازى النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين حناد اور محمود بن غيلان یہ امام صاحب کے شیوخ ہیں اساتذہ میں سے ہیں ان دونوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی وکیع نے وکیع بن جرہ عن سفیان یہ سفیان سے مراد سفیان ثوری ہے جیسا کہ طحاوی کی روایت میں عن ابی قیس ان کا نام عبد الرحمن بن سروان ہے اور ابو قیس کنیت کے ساتھ ہی مشہور ہیں ابن معین اور دارقطنی وغیرہ نے ان کو سکہ کہا ہے امام نسائی نے لیس بہ بأس اور ابو حاتم نے لیس بالقوی کہا ہے حافظ ابن حجر نے تقریب میں صدوق ربما خالف کے الفاظ سے ان کو یاد فرمایا ہے عن حزیل ابن شرحبیل حزیل یہ تصغیر کے ساتھ ہے شرحبیل یہ ثقہ راوی ہے مخزرمی ہے عن المغیرة ابن شعبہ وہ فرماتے ہیں توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا ومسح علی الجوربین والنعلین اور جرابوں اور جوتیوں پر مسح کیا جوربین یہ جورب کی تثنیہ ہے لفافة الرجل کو کہتے ہیں جواربا اور جوارب اس کی جمع ہے تجوربا کا معنی ہوتا ہے کہ اس نے جراب پہنے اور جوربتہ یعنی میں نے اس کو جراب پہنائے گرمی حاصل کرنے کے لیے یہ صوف وغیرہ سے قدم کو ڈھانپنے کے لیے جو ہے یہ استعمال کیے جاتے ہیں النعلین یہ نعل کا تثنیہ ہے جوتی کے معنی میں اب اس حدیث کا معنی کہ ومسح علی الجوربین والنعلین تو جرابوں پر مسح کیا اور دونوں جوتوں پر مسح کیا تو علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ والنعلین یعنی دونوں جوتیوں پر مسح کیا اس کا معنی ہے کہ جرابوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتیاں پہنی تھیں تو اس طریقے سے مطلب ہے کہ اصل مسح وہ جرابوں پر تھا اور متابعتاً دونوں جوتیوں پر بھی مسح ہو گیا کسی نے یہ مانا کیا ہے کہ جو جرابیں تھی وہ یعنی منعل تھی تو جس کا معنی ہے کہ نیچے اس کو جو ہے وہ چمڑا لگا ہوا تھا لیکن اس لحاظ سے پھر اس کو جرابین والنعلین لفظ جو ہے وہ درست نہیں بنتا بلکہ وہاں ہونا چاہیے الجرابین المنعلین یا الجرابین المجلدین کہ ان کو چمڑا لگایا گیا تھا یا منعل جوتے تھے بہر صورت اس کو منعلین کے معنی میں لینا جو ہے حافظ ابن قیم کے بقول اور دوسرے اہل علم کے بقول یہ درست نہیں ہے تو ظاہری معنی جو عام اہل علم نے بیان کیا ہے وہ یہی ہے کہ جرابوں کے اوپر وہ جوتے پہنے ہوئے تھے تو پاؤں میں جراب بھی تھی اور جوتے بھی پہنے ہوئے تھے اس صورت کو یہاں مغیرہ بن شعبہ نے بیان کیا ہے کہ وضو کے دوران آپ نے جرابوں پر اور جوتیوں پر مسح کیا کسی نے یہ معنی بھی کیا ہے کہ جرابوں پر علیحدہ مسح اور جوتیوں پر بھی علیحدہ مسح مطلب ہے کہ صرف جوتیاں پاؤں میں ہوں تو اس وقت جوتیوں پر بھی مسح کر سکتے ہیں اور اس میں مطلب ہے کہ نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن عام اہل علم اس کے قائل نہیں ہیں وشافعی و احمد قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح، ابو داود میں بھی ہے، نسائی، ابن ماجہ اور ابن حبان میں، وهو قول غیر واحد من اہل العلم، اور یہ کئی اہل علم کا مذہب ہے، قول ہے، وبه یقول سفیان الثوری وابن المبارک، اور سفیان ثوری، عبداللہ بن مبارک، وشافعی، واحمد، واسحاق، امام شافعی کا، امام احمد کا، اسحاق کا، قالوا، سارے یہ کہتے ہیں، یمسح علی الجوربین، کہ وضو کرنے والا جرابوں پر مسح کے رہے گا، وَإِن لَمْ يَكُن نعلین، اگرچہ جرابے جو ہیں وہ منعلین نہ ہوں، اذا کان ثقیلین، جب وہ دونوں جرابے جو ہیں وہ موٹی ہوں. تو ان ائمہ نے جرابوں پر مسح جو ہے اس کو جائز قرار دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ شرط یہ لگائی ہے کہ وہ ثقیلین ہوں اور موٹی جرابے ہوں. یا پھر دوسرے ائمہ نے جو ہے منعلین اور مجلدین کی قید بھی لگائی ہے کہ مجلد ہوں یا پھر منعل ہوں، اوپر چمڑا یا نیچے چمڑا لگا ہوا ہو، تو اس صورت میں اس پر مسح کیا جا سکتا ہے. اب ان قیودات کی وجہ کیا ہے کہ صرف باریک جراب جو عام طور پہ ہمارے ہاں استعمال ہوتی ہیں اس پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ یا مجلدین کی قید لگاتا ہے یا منعلین کی، یا کم از کم ثقیلین کی قید لگاتے ہیں کہ موٹی جرابے ہوں، تو اس پر مسح جائز ہے، اور اگر باریک جرابے ہوں تو اس پر مسح جائز نہیں ہے ان ائمہ کے نزدیک. تو اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں جیسا کہ مبارک پوری صاحب نے اپنے تحفۃ الحوضی میں لکھا ہے کہ قرآن مجید کے اندر یہ حکم ہے وضو کے دوران کے اپنے پاؤں کو دھونا ہے، وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ ٹخنوں تک جو ہے وہ دونوں پاؤں دھوئیں. اب قرآن نے دھونے کا حکم دیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس قرآنی حکم سے اگر ہم تجاوز کرتے ہیں مسح کی طرف، تو اس کے لیے کوئی ایسی دلیل ہونی چاہیے جو مطلب ہے کہ بڑی مستحکم دلیل ہو اور اس کے اندر کوئی ضعف، کوئی کمزوری نہ ہو. تو یہاں جو جوربین کے لفظ کے ساتھ حدیث آئی ہے اس کے بارے میں چونکہ کئی ایک اہل علم کے ہاں وہ ضعیف ہے، جیسا امام مسلم، امام دوسرے جو ہیں امام بیہقی وغیرہ کے حوالے سے، اور دوسرے ائمہ نے بھی، خود مبارک پوری صاحب بھی جو ہیں اس پر کلام کرتے ہیں، تو اس کے ضعف کی وجہ سے چونکہ یہ حدیث اس قابل نہیں ہے کہ اس کو مستقل طور پہ یعنی اس سے ایک حکم مستنبط کیا جائے، تو ہمارے سامنے قرآن ہے اور قرآن میں جو ہے وہ پاؤں کو دھونے کا حکم ہے. اب اگر ہم یہ دھونے کے حکم سے جو ہے وہ تجاوز کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایسی مضبوط دلیل ہونی چاہیے کہ جس کی بنیاد پہ ہم جو ہے وہ مسح کے قائل ہوں، مسح علی الجوربین کے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث جو ہے وہ اس حیثیت کی نہیں ہے، اس مرتبے کی نہیں ہے کہ اس پر مستقل طور پہ حکم لگایا جا سکے، تو اس وجہ سے اب دوسری طرف خفین، موزوں کی حدیثیں موجود ہیں اور وہ تقریباً یعنی اتنی تعداد میں ہیں اور صحت میں اس قدر مضبوط ہیں کہ اس سے انکار کی گنجائش نہیں. تو اب پاؤں کو دھونے سے تجاوز کی صورت میں ہمارے پاس پاؤں کے اوپر جراب کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں، تو وہ اسی صورت میں اس پر مسح جو خفین کے حکم میں چلے جائیں، اس لیے کہ خفین کی حدیثیں بالکل صحیح ہیں. تو یہ وہ استدلال کرتے ہیں اور طریقہ کار جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ جرابین کی جو قیودات ہیں منعلین کی، مجلدین کی یا ثقیلین کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ خود جرابین کی حدیثیں جو ہیں وہ اس مقام کی نہیں ہے کہ مستقل طور پر ان سے کوئی اخذ کیا جائے. تو اب خفین کے حکم میں کرنے کے لیے صرف باریک جرابوں پر اکتفا نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے ساتھ یا منعلین یا مجلدین یا کم از کم ثقیلین کی قید لگائیں گے تاکہ وہ خفین کے حکم میں ہو جائیں، اور جب خفین کے حکم میں ہو جائیں تو پھر خفین پر مسح کے بارے میں حدیثیں بے شمار ہیں، تو اسی طرح ان جرابوں پر مسا بھی وہ خفین کے حکم میں آ جائے گا. مستقل جرابین والی احادیثوں سے گویا کہ وہ جرابین پر مسا کے اس وجہ سے قائل نہیں ہے, لیکن یہ بات ان کی جو ہے وہ کوئی زیادہ صحیح معلوم نہیں ہوتی. اور صحیح یہی ہے کہ جرابین پر بغیر کسی قید کے وہ مسا جو ہے وہ ہو سکتا ہے, جس طرح کہ یہ حدیث بھی اس کی دلیل ہے مغیرہ بن شعبہ والی, اور اسی طرح جو ہے دوسری احادیث بھی اس سلسلے میں موجود ہیں, اور انس رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل اسی طرح دوسرے صحابہ کرام کا عمل بھی اس سلسلے میں موجود ہے. تو جرابین پر مسا وضو کے دوران وہ درست ہے, جس طرح کے خفین پر اور موزوں پر مسا جو ہے وہ درست ہے. قال ابو عیسى سمعت صالح بن محمد الترمذي قال سمعت ابا مقاتل السمرقندي يقول دخلت على ابي حنيفه في مرضه الذي مات فيه فدعا بماء فتوضا وعليه جوربان فمسح عليهما ثم قال فعلت اليوم شيئا لم اكن افعله مسحت على الجوربين وهما غير منعلين. يا امام ابو حنيفه کا امام ترمذی نے جو ہے وہ اثر نقل کیا ہے کہ ابو مقاتل سمرقندی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ کے پاس میں آیا ان کی اس بیماری میں جس میں وہ فوت ہوئے, تو وضو کے لیے انہوں نے پانی منگوایا, وضو کیا اور جرابیں انہوں نے پہنی ہوئی تھیں, تو دونوں جرابوں پہ وضو کے دوران انہوں نے مسا کیا اور پھر کہنے لگے کہ آج میں نے ایک ایسا کام کیا جو اس سے پہلے میں نہیں کرتا تھا, میں نے جرابوں پر مسا کیا ہے جبکہ وہ منعل نہیں تھی, یعنی ان کو چمڑا جو ہے وہ نہیں چڑھایا گیا تھا, تو غیر منعل جرابوں پہ انہوں نے مسا کیا. تو یہ جو ہے وہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ امام ابو حنیفہ نے جو ہے وہ رجوع کر لیا تھا جو ان کا پہلے مذہب تھا کہ جرابوں پر مسا جو ہے وہ نہیں ہوتا, تو اخیر عمر میں انہوں نے اس سے رجوع فرما لیا اور غیر منعل جرابوں پہ انہوں نے مسا کیا. ہدایہ کے اندر بھی یہ بات جو ہے وہ ذکر ہے کہ انہوں نے مطلب ہے کہ ابو یوسف اور امام محمد کے مذہب قول کی طرف رجوع کیا تھا, تو غالباً اس سے یہی رجوع مراد ہے کہ پہلے وہ جرابوں کے لیے جو ہے منعل اور مجلد جو امام ابو یوسف اور امام محمد وغیرہ اس کے قائل تھے یا سخینین کے قائل تھے, تو امام صاحب جو ہیں وہ جرابوں پر مسا کے قائل نہیں تھے, اور اخیر میں انہوں نے جرابوں پر مسا کر کے گویا کہ ان کے قول کی طرف رجوع کیا کہ غیر منعل اور غیر مجلد ہونے کے باوجود جرابوں پر انہوں نے مسا کیا. اس اثر کے بارے میں بعض کی طرف سے جو ہے وہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس میں ابو مقاتل سمرقندی یہ کوئی ٹھیک راوی نہیں ہے, اور امام ابو حنیفہ کے متعلق یہ گویا کہ اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ بیان کیا کرتا تھا جس کی کوئی اصل نہ ہے. باب ما جاء فی المسح علی الجوربین والعمامہ, دونوں جرابوں پر مسح کے بارے میں اور پگڑی پر مسح کے بارے میں. جرابوں پر مسح کے بارے میں پچھلی حدیث سے بھی مسئلہ ثابت کیا ہے امام صاحب نے, اور اس حدیث میں جرابوں کے ساتھ ساتھ پگڑی پر مسا کے بارے میں جو ہیں وہ حدیث لائے ہیں. سر کے مسے کے بارے میں جو ہے وہ تین صورتیں بنتی ہیں. ایک صورت تو وہ ہے کہ انسان کے سر پر پگڑی نہ ہو, ننگے سر ہو, تو اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ مبارک تھا وہ پورے سر کا مسا ہے, جس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ سر پر پگڑی ہو, تو اس صورت میں آپ جو ہیں دو طریقوں سے مسا کر سکتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ پورے کا پورا مسا جو ہے وہ پگڑی پر ہو اور سر کے بالوں پر نہ ہو, اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پیشانی کے سامنے والے بالوں کا مسا کیا جائے اور باقی مسا جو ہے وہ پگڑی پر ہو. تو یہ تین طریقے ہیں مسا کرنے کے, ان میں سے کسی بھی طریقے سے مسا کر لیا جائے تو وضو میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اور وضو اس کا وہ درست ہوگا. جو لوگ صرف پگڑی پر مسا کے اکتفا کے قائل نہیں ہیں تو ان کے پاس کوئی ایسی مضبوط دلیل نہیں ہے جس کی بنیاد پہ کہا جا سکے کہ صرف پگڑی پر مسا جو ہے وہ درست نہیں ہے. قال حدثنا محمد بن مشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سليمان التيمي عن بكر بن عبد الله المزني عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال توزع النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة. بكر بن عبد الله المزني جو ہے یہ اوساط تابعین میں سے ہیں, ثقہ راوی ہیں, اور حسن یہ حسن بصری مراد ہیں. مغیرہ بن شعبہ کے بیٹے, ان کا نام حمزہ, تو مغیرہ کے دو بیٹے ہیں حمزہ اور عروہ, تو یہ حدیث جو ہے دونوں سے مروی ہے, لیکن بکر بن عبداللہ مزنی وہ جو بیان کرتے ہیں وہ حمزہ بن مغیرہ سے بیان کرتے ہیں. تو یہاں ابن المغیرہ بن شعبہ, اس سے مراد وہی حمزہ ہے اور وہ ثقہ راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا, یعنی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور دونوں موزوں پر مسح کیا اور پگڑی پر مسح کیا. عمامہ, یہ عمائم اس کی جمع ہے, عین کے کسرے کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے عمامہ. عام طور پہ اس کو عمامہ پڑھتے ہیں, لیکن یہ لفظ عمامہ ہے, کسرے کے ساتھ ہے. وقد روی هذا قال وذكر محمد بن بشار في هذا الحديث في موضع آخر انه مسى على ناسيته وعمامته. ایک اور موقع پر یہ حدیث محمد بن بشار نے ذکر کی, بیان کی, تو انہوں نے اس میں یہ لفظ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی پر اور پگڑی پر مسا کیا. تو یہ بھی مستقل ایک حدیث ہے, پیشانی پر اور امام پر مسا کرنے والی, جس طرح کے صرف امام پر مسا کرنے والی یہ مستقل حدیثیں ہیں, جس طرح کے امام ابن قیم نے فرمایا ہے. وقد روی هذا الحديث من غیر وجه عن مغیرة بن شعبة ذکر بعضهم المسح على الناس والعمامة ولم يذکر بعضهم الناسية. تو بعض راویوں نے مسح على الناس والعمامة دونوں کا ذکر کیا, پیشانی اور پگڑی دونوں پر مسح کیا, جبکہ بعض جو ہیں وہ صرف عمامے کا ذکر کرتے ہیں پگڑی کا اور پیشانی کا ذکر نہیں کرتے. تو محدثین نے ان کو گویا کہ دو مستقل حدیثیں سمجھا ہے, جس طرح امام ابن قیم نے فرمایا ہے کہ صرف پگڑی پر بھی مسح آپ کر سکتے ہیں, اس کے ساتھ پیشانی کو نہ بھی ملائیں, اور پگڑی سر پر ہو تو اس صورت میں کچھ حصہ پیشانی کا اس پر مسح کریں اور باقی پگڑی پر کریں, تو یہ بھی درست ہے. لیکن احناف ان احادیث جس میں پگڑی پر مسح کے بارے میں ذکر آیا ہے, تو امام صاحب نے جو یہ اخیر میں فرمایا ہے کہ مغیرہ بن شعبہ سے کئی طریق سے یہ حدیث آئی ہے, تو بعض جو ہیں اس میں پیشانی اور پگڑی کا ذکر کرتے ہیں, اور بعض صرف پگڑی کا ذکر کرتے ہیں, پیشانی کا ذکر نہیں کرتے ہیں. تو انہوں نے تدبیق اور جمع کی صورت یہ بیان کی ہے کہ جنہوں نے صرف امامے کا ذکر کیا ہے انہوں نے پیشانی کو چھوڑا ہے, تو جن لوگوں نے ناسیہ اور پیشانی کا ذکر کیا ہے, جس کا مطلب ہے حدیث مکمل وہ ہے جس میں پیشانی اور سر کے یعنی پگڑی پر مسح دونوں چیزیں آئی ہیں, تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ وہ جو مختصر حدیث ہے اس کو وہ طویل حدیث کی روشنی میں جو ہے وہ سمجھنا پڑے گا, اور اسی بنیاد پہ وہ صرف پگڑی پر مسح کے قائل نہیں ہے, بلکہ کہتے ہیں کہ پگڑی پر مسح اسی صورت میں جائز ہے جب اس کے ساتھ آپ نے پیشانی پر بھی وہ مسح کیا ہو. اور اسی سے انہوں نے آگے مسئلہ یہ نکالا ہے کہ وامسحوا برؤوسکم کے اندر جو یہ آیا ہے کہ اپنے سروں کا مسح کرو, تو وہ کہتے ہیں کہ فرض جو حصہ ہے وہ ہے ربع راس, یعنی سر کا چوتھائی حصہ, اس پر مسح کرنا ہے. اور دلیل یہ ہے کہ یہ پیشانی پر آپ نے مسح کیا ہے, اور پیشانی کا اندازہ انہوں نے ربع راس لیا ہے, لیکن یہ بات جو ہے وہ بنتی نہیں ہے, اس لیے کہ حدیث کے اندر ناسیہ کا لفظ آیا ہے, تو اب ناسیہ این ممکن ہے کہ جو شروع کے بال ہیں پیشانی کے, اس میں سے مطلب ہے کہ چند بالوں پر مسا ہو باقی پگڑی پر ہو, اور این ممکن ہے کہ چوتھائی حصے سے ذرا زیادہ مسا ہو, اس لیے ناسیہ سے ربع رأس کی مقدار ثابت کرنا یہ نہ عقل کے موافق ہے اور نہ نقل کے موافق ہے. وسمعت احمد بن حسن يقول سمعت احمد بن حنبل يقول ما رايت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان. یہ ان کی تعریف کی ہے یحیی بن سعید قطان کی. قال وفي الباب عن عمرو بن اميه, اس باب میں مسح على الخفين اور مسح على العمامه کے باب میں عمرو بن اميه سے بھی روایت ہے مسند احمد کے اندر اور بخاری کے اندر, اسی طرح جو ہے ابن ماجہ کے اندر. سلمان سے بھی ہے, ثوبان سے اور ابو امامہ سے, یہ مسند احمد اور طبرانی میں ہے. اور بھی احادیث جو ہیں وہ اس بارے میں آئی ہیں نسب الرائے وغیرہ میں, ان کو ذکر کیا ہے علامہ ذیلعی نے. قال ابو عیسیٰ حدیث المغیرہ ابن شعبہ حدیث حسن صحیح, یہ حسن صحیح حدیث ہے اور قابل عمل حدیث ہے. بخاری مسلم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے. وہ قول غیر واحد من اہل العلم, یہ کئی ایک اہل علم کا قول ہے, مذہب ہے. من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام میں سے, ان میں سے ابو بکر و عمر و انس, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, عمر فاروق ہیں, انس بن مالک ہیں, وہ یہی کہتے ہیں. وہ بھی یقول الاوزاعی و احمد و اسحاق, یہ سب کہتے ہیں. یمسح علی العمامہ, کے پگڑی پر جو ہے وہ وضو کرنے والا مسح کر سکتا ہے. وقال غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النسب و تابعین لا یمسح علی العمامہ, کہ صرف مسح پگڑی پر نہیں کر سکتا. الا ان یمسح براسه مع العمامہ, ہاں اگر اپنے سر کے ساتھ اور پگڑی کے ساتھ یعنی مسح کرے, کچھ حصہ سر کا ہو جس طرح کے ناسیہ کے لفظ ہیں پیشانی کے, اور باقی جو ہے وہ پگڑی پر, تو ایسی صورت میں وہ پگڑی پر مسا جائز ہے. وہ قول سفیان الثوری و مالک ابن انس و ابن المبارک و شافعی, یہ ان بزرگوں کا مذہب ہے, سفیان الثوری کا, مالک ابن انس کا, اور یہی احناف کا بھی مذہب ہے. قال ابو عیسیٰ وسمعت الجارود ابن معاذ یقول سمعت وکیع ابن الجراح یقول ان مسا علی العمامہ یجزیہ للاثر. وکیع بن جراح وہ فرمایا کرتے تھے کہ صرف اگر پگڑی پر مسا کر لے تو حدیث کی وجہ سے یہ صرف امامے پر اور پگڑی پر مسا وہ کفایت کرے گا, اور مطلب ہے کہ پیشانی پر مسا اس کے لیے ضروری نہیں ہے, یا پگڑی کا اتارنا وہ ضروری نہیں ہے. قال حدثنا حناد قال حدثنا علی بن مسهر عن الاعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. عبد الرحمن بن ابي ليلى وہ کعب بن عجرة سے اور وہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسا کیا دونوں موزوں پر اور پگڑی پر. خمار یہ خمر سے لفظ ہے اور ڈانپنے کے معنی میں آتا ہے, جس طرح شراب کو خمر کہتے ہیں اس لیے کہ وہ عقل کو ڈانپ لیتی ہے, تو یہ دوپٹے کے معنی میں بھی آ جاتا ہے جب عورت کے لیے استعمال ہو, جس طرح کے حدیث کے اندر ہے کہ بالغہ عورت کی نماز جو ہے خمار کے بغیر وہ قبول نہیں ہوتی, یعنی دوپٹے کے بغیر جب تک اس کے سر پر دوپٹہ نہ ہو, سر ڈانپا ہوا نہ ہو, تو اس کی نماز نہیں ہوتی. اسی طرح یہ پگڑی کے معنی میں بھی آ جاتا ہے. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خمار کا لفظ استعمال ہوا ہے, یعنی آپ نے مسا کیا دونوں موزوں پر اور پگڑی پر. حدثنا قتیبۃ بن سعید قال حدثنا بشر بن الفضل عن عبد الرحمن بن اسحاق هو القرشی عن ابی عبیدۃ بن محمد بن عمار بن یاسر قال سألت جابر بن عبداللہ. اس میں عبد الرحمن بن اسحاق بن عبداللہ بن حارث بن کنانہ قرشی عامری ہیں, وہ ابو عبیدہ بن محمد بن عمار بن یاسر سے. ابو عبیدہ بن محمد بن عمار بن عمار بن یاسر یہ سلمہ کے بھائی ہیں, اور بلکہ کہتے ہیں کہ یہی خود سلمہ ہیں, ابو عبیدہ یعنی سلمہ ہی ہیں, اور یہ مقبول راوی ہیں, ابن معین وغیرہ نے ان کو ثقہ کہا ہے. تو عمار بن یاسر کے یہ پوتے ہیں. قال سألت جابر بن عبداللہ, میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا عن المسح علی الخفین, دونوں موزوں پر مسح کے بارے میں. فقال السنت یا ابن اخی, کہ یہ میرے بتیجے یہ سنت ہے. قال تو کہا وسألت عن المسح علی العمامہ, میں نے ان سے پوچھا کہ پگڑی پر مسح کا کیا حکم ہے. فقال امس الشعر الماء, کہ بالوں کو پانی لگاؤ, یعنی صرف گویا کہ جابر بن عبداللہ جو ہیں وہ بھی صرف پگڑی پر مسا کے قائل نہیں تھے جب تک کہ اس کے ساتھ کچھ بالوں پر بھی مسا نہ ہو, جس طرح کہ عام طور پہ احناف کا یہی مسئلہ ہے, اور امام ترمذی نے امام مالک اور سفیان ثوری وغیرہ عبداللہ بن مبارک کا بھی یہ مسئلہ جو ہے وہ مسئلہ وہ ذکر کیا ہے. بصورت حدیث آنے کی وجہ سے زیادہ جو صحیح مسلک ہے وہ یہی ہے کہ صرف پگڑی پر مسا جو ہے وہ جائز ہے اور وہ کفایت کر جاتا ہے. باب ما جاء فی الغسل من الجنابہ, جنابت کے غسل کے بارے میں. جنابت جو ہے جنب اس شخص کو کہتے ہیں جس پر جماع کی وجہ سے یا مادہ منویہ کے نکلنے کی وجہ سے خارج ہونے کی وجہ سے غسل واجب ہو, تو اس کو جنبی کہتے ہیں اور عربی میں جنب. یہ ایک اور دو اور جمع اور مؤنث ان سب کے لیے جنب لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. ایک ہو تو بھی جنب, دو ہو تو بھی جنب, اور اسی طرح زیادہ ہو تو ان کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے. ویسے اس کے اور الفاظ بھی جمع وغیرہ کے وہ آتے ہیں. یہ جیم نون با سے ماخوذ ہے دوری کے معنی میں. اب انسان کو جنبی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ نماز وغیرہ کی جگہوں سے جو ہے اس کو ممانعت ہے کہ وہ اس کے قریب نہ جائے, اس سے نماز پڑھنے کی جگہوں سے وہ دور رہے. یا اس لیے اس کو جنبی کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے وہ غسل کرنے تک وہ علیحدہ رہے. لیکن یہ جو دوسری وجہ ہے یہ کوئی زیادہ صحیح معلوم نہیں ہوتی, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو ہے وہ کسی حالت میں نجس نہیں ہوتا, تو اس حال میں بھی دعا سلام اور اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ جائز ہے. اس طرح کہ ابو ہریرہ کی حدیث اس پر دلیل ہے. تو پہلی وجہ کہ نماز وغیرہ کے مواقع سے جن بھی آدمی کو روکا گیا ہے, اس کو دور رکھا گیا ہے, اس وجہ سے اس کو جنبی کہتے ہیں. تو جنبی بہرحال وہ شخص ہے جو جمع کی وجہ سے یا منی کے نکلنے کی وجہ سے اس پر غسل جو ہے وہ واجب ہوا ہو. قال حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن سالم بن ابي الجعد عن كريب سالم بن ابو الجعد اشجعی, یہ کتب سته کے روات میں سے ہیں, رجال میں سے ہیں, بخاری مسلم اور ترمذی ابو داؤد وغیرہ سے قراوی ہیں. یہ 97 ہجری میں جو ہیں یہ فوت ہوئے ہیں 300+, اور یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ 100 سے یہ تجاوز کر گئے ہوں. وہ قریب سے بیان کرتے ہیں, یہ بھی تصغیر کے ساتھ پڑھنا ہے, قریب پڑھنا ہے, قریب نہیں پڑھنا. قریب کہاں پر پیش پڑھیں گے؟ یہ ابن ابی مسلم ہاشمی ہیں ابو رشدین. عن ابن عباس, ابن عباس سے وہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما عن خالتی ہی, وہ اپنی خالہ سے جو کہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے, میمونہ بنت الحارث العامریہ الہلالیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری میں ان کے ساتھ شادی کی تھی, ہجرت کے 7 سال, اور صرف مقام میں یہ جو ہے وہ فوت ہوئی تھی, اور یہی وہ مقام ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب زفاف جو ہے ان کے ساتھ وہ یعنی شادی کی تھی. یہ صرف مقام جو ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان جگہ ہے, اور ان کی وفات 51 ہجری میں, اور آج بھی مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے جو ہے وہ ان کی قبر جو ہے وہ صرف مقام پر چار دیواری سی ہے, اور کہا جاتا ہے کہ یہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے. فرماتی ہیں وضعت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم غسلا, میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا, فاغتسل من الجنابہ, تو آپ نے غسل جنابت فرمایا, فاکفا الاناء بشمال علی یمینہ, آپ نے برتن کو اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ دائیں ہاتھ پر انڈیلا, اس کو یعنی جھکایا, فغسل کفیہ, یعنی ہاتھ کو پانی کے اندر داخل نہیں کیا بلکہ ہاتھ کے ذریعے برتن کو مائل کیا, جھکایا, اور پھر دائیں ہاتھ میں پانی لیا. تو آپ نے دونوں ہتیلیوں کو دویا, ثم ادخل یدہ فی الاناء, پھر آپ نے اپنے ہاتھ جو ہیں وہ برتن کے اندر داخل کیے, فافاض علی فرجہ, پھر آپ نے استنجا کیا, ثم دلک بید الحائط او الارض, پھر اپنے ہاتھ جو ہیں وہ دیوار یا زمین پر وہ رگڑے تاکہ صفائی ہو. ثم مضمض واستنشق, پھر آپ نے کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا. وغسل وجهه وذراعيه, اپنا چہرہ دھویا اور اپنے دونوں ہاتھ دھوئے. ثم افاض على راسه ثلاثا, پھر تین مرتبہ آپ نے سر پر جو ہے وہ پانی بہایا. ثم افاض على سائر جسده, اور اس کے بعد آپ نے باقی بدن پر سارے بدن پر پانی بہایا. ثم تنحى, پھر آپ جہاں آپ نے غسل کیا تھا وہاں سے ذرا علیحدہ ہوئے. فغسل رجلیه, تو آپ نے اپنے دونوں پاؤں وہ دھوئے. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح, تو اس حدیث کے اندر غسل جنابت کے طریقے میں آپ کا یہ طریقہ ہمیں ام المومنین نقل فرما رہی ہے کہ غسل جنابت سے پہلے آپ نے استنجا کیا اور اس کے بعد آپ نے باقاعدہ جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہیں وضو کیا. ہاں اتنی بات ہے کہ آپ نے پاؤں نہیں دھوئے, بلکہ جب غسل سے فارغ ہوئے تو علیحدہ ہو کے تو آپ نے پھر اس وقت دونوں پاؤں کو دھویا ہے. تو یہ طریقہ ثابت ہے. اور دوسری احادیث میں مطلقاً آیا کہ آپ جس طرح وضو کے لیے نماز کے لیے وضو کرتے تھے اسی طرح آپ نے جنابت کے غسل سے پہلے وضو کیا. تو اس کے عموم کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ شروع میں پاؤں دھو لیں. بہرحال بہتر یہی ہے کہ چونکہ فرش پر پانی کی چینٹیں ہوتی ہیں اور پاؤں کو وہ پانی کی چینٹیں جو ہیں وہ ہر وقت وہ لگتی ہیں, تو جس وقت غسل سے فارغ ہوں تو اخیر میں جو ہیں وہ پاؤں دھو لیں. لیکن یہاں اس سے ایک اور مسئلہ پھر آگے نکلے گا استنباط باز کی طرف سے, وہ یہ ہے کہ وضو کے اندر موالات یہ ضروری ہے کہ نہیں, فرض ہے کہ نہیں. موالات کا معنی یہ ہے کہ آپ وضو کے اعضاء جب دھوتے ہیں, مثلا پہلے چہرہ دھوتے ہیں پھر اس کے بعد ہاتھ دھوتے ہیں پھر ہاتھ کے بعد پاؤں دھوتے ہیں, تو ان کی جو ترتیب ہے کیا ایک عضو کو دھونے کے بعد دوسرے عضو کو دھونے کے درمیان اتنا فاصلہ ہو سکتا ہے کہ ایک عضو جو ہے وہ خشک ہو جائے؟ مثلا چہرے کو آپ نے دھو لیا, درمیان میں آپ اتنا فاصلہ رکھیں ہاتھ کو دھونے کے لیے کہ آپ کا چہرہ سوکھ جائے خشک ہو جائے اور پھر آپ ہاتھ دھوئیں, یا کہ آپ اتنے یعنی چہرے کو دھوئیں تو فوراً اس کے بعد ہاتھ کو دھوئیں گے, ہاتھوں کو دھو لیا تو اس کے فوراً بعد وہ پاؤں دھوئیں گے, درمیان میں اتنا فاصلہ نہ ہو اتنا وقت نہ ہو کہ آپ کا پہلا عضو جو ہے وہ خشک ہو جائے. تو اب جتنی دیر جو ہے وہ آپ غسل کرتے ہیں, شروع میں آپ نے وضو کر لیا ہے پاؤں نہیں دھوئے اور غسل کے اخیر میں آپ پاؤں دھوئیں گے, تو اس کا مطلب ہے کہ 5-6 منٹ 7 منٹ تو کم از کم لگ ہی جاتے ہیں, اور اتنی دیر میں جو ہے وہ ایک عضو وہ خشک ہو سکتا ہے. تو یہ گویا کہ دلیل ہوگی اس بات کی کہ موالات وضو کے اندر یعنی وہ شرط نہیں ہے فرض نہیں ہے, بہتر ہے کہ آپ تسلسل کے ساتھ وضو کے اعضاء جو ہیں دھوئیں اس طریقے سے کہ پہلا عضو جو ہے وہ خشک نہ ہو کہ دوسرا عضو, اور دوسرا خشک نہ ہو کہ تیسرا عضو وہ آپ دھوئیں. بہرحال یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح, وفی الباب عن ام سلمہ وجابر وابی سعید وجبیر بن مطعم وابی ہریرہ, ام سلمہ کی حدیث ابن ماجہ میں ہے اور ابو سعید کی حدیث بھی ابن ماجہ میں ہے, اسی طرح جبیر بن مطعم کی حدیث ابن ماجہ میں اور بخاری مسلم وغیرہ میں بھی جو ہے وہ حدیث موجود ہے. ابو ہریرہ کی حدیث ابن ماجہ میں ان لفظوں کے ساتھ ہے کہ سأل رجل کم افیض على رأسی وانا جنب, کم افیض على رأسی وانا جنب, کہ میں اپنے سر پر کتنی مرتبہ پانی ڈالوں جبکہ میں جنابت کی حالت میں ہوں یعنی جنابت کا غسل کر رہا ہوں. قال کان رسول اللہ یحثو على رأسی 3 حصیات, تو انہوں نے کہا کہ آپ علیہ وسلم 3 چلو جو ہے وہ سر پر ڈالا کرتے تھے. قال رجل ان شعری طویل, آدمی کہنے لگا میرے بال تو بڑے لمبے ہیں 3 چلو سے کیا کام بنے گا, تو آپ نے فرمایا کان رسول اللہ وسلم اکثر شعرا منک و اطیب, کہ آپ وسلم کے بال بھی تجھ سے زیادہ تھے اور بال خوبصورت بھی تھے, جب ان کو 3 چلو جو ہے وہ 3 لب جو ہے وہ کفایت کرتے تھے تو مطلب ہے کہ کیوں اعتراض کر رہا ہے کہ اتنے پانی سے میرا سر جو ہے وہ نہیں دھلے گا اور مجھے یہ کفایت نہیں کرے گا. قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يغتسل من الجنابه بدا فغسل يديه قبل ان يدخلهما الاناء, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ارادہ کرتے غسل جنابت کا تو دونوں ہاتھوں کو پہلے دھوتے قبل اس سے کہ آپ ان دونوں ہاتھوں کو برتن میں داخل کریں، اس لیے کہ برتن سے پانی لینا یہ وضو کے لیے غسل کے لیے جائز ہے، چلو سے آپ پانی لیں لب بھریں اپنا، لیکن جنابت کے غسل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پانی کے برتن کو جھکاتے ہوئے ہاتھ میں پانی ڈالتے، اچھی طرح ہاتھوں کو صاف کرتے، اور جب اچھی طرح ہاتھ صاف ہو جاتے اس کے بعد اگر آپ نے پانی لینا ہوتا برتن سے تو ہاتھ اس میں داخل کر لیتے اور چلو بھر لیتے اسے، ثم غسل فرجہ پھر آپ استنجا کرتے، ویتوضا وضو اہل الصلاۃ اور نماز کے لیے جس طرح وضو کیا جاتا ہے اس طرح آپ وضو کرتے، یہ وہ دلیل ہے کہ مکمل وضو بھی آپ کر سکتے ہیں جس طرح کے وضو کے لیے کیا جاتا ہے، اس میں آپ ہاتھ دھونے کے بعد پاؤں جو ہیں وہ دھو لیتے ہیں، اس لیے کہ وضو کا نماز کا وضو مکمل اسی وقت ہوتا ہے جب آپ پاؤں دھو لیں، لیکن پہلی حدیث نے وضاحت کر دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخیر میں علیحدہ ہو کے پاؤں دھوتے تھے، تو اس طرح بھی جائز ہے کہ آپ مکمل وضو کر کے تو غسل کریں، اور اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ مکمل وضو کے بغیر پاؤں چھوڑ دیں اور غسل جنابت سے فارغ ہونے کے بعد علیحدہ ہو کے آپ دونوں پاؤں جو ہیں وہ دھو لیں، ثم یشرب شعرہ الماء پھر آپ اپنے بالوں کو پانی خوب پلاتے، یعنی جڑوں تک پانی پہنچاتے، یہ یشرب پلانے کے معنی میں، جس طرح انسان پانی پیتا ہے اور پانی اس کے پیٹ میں جاتا ہے اسی طرح آپ اپنے بالوں کو اچھی طرح پانی پلاتے یعنی خوب تر کرتے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جو آپ وسلم تین چلو سر کے لیے لیتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اوپر اوپر ڈال لیتے، بلکہ ایک چلو لے کے تو اچھی طرح جو ہے وہ بالوں کو تر کرتے، اسے دوبارہ پانی لیتے اور پھر بالوں پر ڈالتے اور جہاں خشکی رہ گئی ہے وہاں تک پانی پہنچاتے اور تیسری مرتبہ پھر پانی لیتے، تو یہ یشرب شعرہ الماء کا مطلب ہے کہ اچھی طرح بالوں کو آپ تر کرتے، ثم یحذی علی رأسہ ثلاث حصیات پھر آپ تین چلو جو ہیں وہ اپنے سر پر پانی ڈالتے اور اس کے بعد باقی بدن پر پانی ڈالتے اور اس طرح غسل آپ مکمل فرماتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي اِخْتَارَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ یہ جو طریقہ ان احادیث کے اندر ہے، کہتے ہیں اہل علم نے اس کو اختیار کیا ہے غسل جنابت میں، وہ کیا طریقہ ہے، انہو یتوضا وضوء اہل الصلاۃ کہ وہ جس طرح مطلب ہے کہ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اس طرح غسل جنابت سے پہلے وضو کریں گے، ثم یفرغ علی رأسہ ثلاث مرات پھر سر پر تین مرتبہ پانی بہائیں گے، ثم یفیض الماء علی سائر جسدہ پھر سارے بدن پر پانی بہائے گا، ثم یغسل قدمیہ اور پھر اخیر میں دونوں قدم جو ہے وہ دھوئے گا، والعمل علی ھذا عند اہل العلم وقالوا ان انغمس الجنب فی الماء اس حدیث پر اہل علم کا عمل ہے، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کوئی جنبی آدمی پانی کے اندر غوطہ لگائے ڈبکی لگائے ولم یتوضا اور اس نے پہلے وضو نہیں کیا لیکن نیت کی ہے کہ میں غسل جنابت کر رہا ہوں اور تالاب میں اسی طرح کوئی اور کنواں وغیرہ ہے اس کے اندر اس نے وہ ڈبکی لگائی اور غوطہ لگایا اور پورا بدن اس کا جو ہے وہ گیلا ہو گیا، سر بھی پورا جسم بھی، اور اسی طرح جو ہے جو غسل کے اندر کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ اس میں ہو گیا، تو اگرچہ شروع میں اس نے وضو نہیں کیا تو کہتے ہیں کہ اجزاءہ یہ اس کو کفایت کر جائے گا، یعنی یہ وضو شروع میں کرنا یہ فرض اور شرط نہیں ہے کہ اگر آپ وضو کے بغیر ڈائریکٹ غسل کرتے ہیں نیت کر کے غسل جنابت تو اجر اور ثواب میں کمی آ جائے گی لیکن غسل آپ کا وہ ہو جائے گا، یہ اہل علم کا مذہب ہے، امام شافعی کا، امام احمد بن حنبل کا، اسحاق وغیرہ کا، ان میں امام شافعی، امام احمد، اسحاق وغیرہ جو ہیں یہ بڑے محدثین بھی ہیں اور فقہا بھی ہیں، جبکہ کچھ اہل علم کا خیال ہے کہ اگر وضو نہیں کرتا شروع میں اور ویسے ہی غسل کر لیتا ہے تو اس کا جو غسل ہے وہ صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غسل جنابت فرمایا ہے اس میں وضو شروع میں، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ آپ شروع میں غسل جو ہے وہ کیا کرتے تھے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. کوئی متعلقہ سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز ہو رہی آ رہی ہے؟ سوال ایک تھا کافی اس بات پہ کیونکہ آج کل جیسے آپ نے بتایا تھا کہ بہت پتلے ہوتے ہیں موزے, اسپیشلی جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے موزے, تو کیا اس پہ مسئلہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ کافی پتلے ہوتے ہیں اور یعنی کہ اس کے اندر سے جو ہے پیر نظر آتے ہیں. جزاک اللہ خیر.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. موزوں کے بارے میں نہیں کہا بلکہ جرابوں کے بارے میں کہا. موزے تو چمڑے کے عام طور پہ ہوتے ہیں, عرف میں بھی موزے جب بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ چمڑے کے یا جو دوسرے کیا ہیں ریگزین وغیرہ کے, اس کے بنے ہوتے ہیں, تو اسی کو وہ موزے کہتے ہیں اور اس کے اندر پانی جو ہے وہ اندر نہیں جاتا, تو اس پر تو بالاتفاق مسا جو ہے وہ جائز ہے. اختلاف جرابوں پر مسا کے بارے میں ہے, اور اس سلسلے میں بتایا ہے کہ جرابوں پر بھی مسا حدیث آنے کی وجہ سے وہ درست اور صحیح ہے, اور اس میں کوئی قید نہیں ہے. موٹی ہوں, مجلد ہوں, منعل ہوں, باریک ہوں, جیسی بھی ہوں, جس کو جراب کہیں تو اس پر جو ہے وہ مسا ہو سکتا ہے. اس لیے کہ کتاب و سنت میں جرابوں کے ساتھ مزید کسی قید کی وضاحت نہیں آئی کہ اس قسم کی جراب ہو تو اس پر مسا ہو سکتا ہے, اس قسم کی نہ ہو تو اس پر نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے ہر قسم کی جراب پہ جو ہے وہ مسا کیا جا سکتا ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے ویسے لیکچر مس کیا ہے, لیکن پتہ نہیں اب میرا یہ جو سوال ہے. ہلو, السلام علیکم. آواز آ رہی ہے بھائی؟ جی آواز آ رہی ہے بھائی. جی ٹھیک ہے. اچھا, میں اصل میں نے پوچھنا یہ ہے کہ پتہ نہیں لیکچر سے ہٹ کے ہی سوال ہوگا شاید. دوران نماز اگر نزلہ زکام کی وجہ سے ناک بہت تیزی سے بہ رہی ہو تو مطلب اتنا دیر وہ انتظار نہیں ہو سکتا کہ نماز مکمل ہو جائے, ناک بہ رہی ہے بہت زیادہ, تو ناک کو صاف کیا جا سکتا ہے دوران نماز؟ جزاکم اللہ خیر.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوران نماز اگر ایسی صورت ہے تو ناک کو صاف کیا جا سکتا ہے. اسی طرح کھانسی وغیرہ کے دوران بعض دفعہ جو ہے وہ تھوک, تو اس کو بھی رومال وغیرہ سے جو ہے وہ صاف کیا جا سکتا ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی کراہت ہے. نماز کے دوران اتنا عمل جو ہے وہ کر سکتے ہیں. غسل سے پہلے وضو کروں, کپڑوں میں پہن کے کرنا پڑے گا, یا اگر کپڑے نہ پہنے تب غسل سے پہلے وضو؟ ٹھیک ہے, غسل ہو سکتے ہیں, وضو نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جس بھائی نے سوال کیا ہے کہ جو وضو ہے غسل سے پہلے وہ کپڑے پہن کر کریں گے یا کہ کپڑے اتار کر بھی مطلب وضو ہو سکتا ہے, تو جب غسل ہو سکتا ہے کپڑے اتار کے تو پھر وضو کیوں نہیں ہو سکتا؟ وضو کے لیے جو عام طور پہ یہ لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ شرمگاہ وغیرہ پہ نظر نہ پڑے, تو اسی وقت مطلب ہے کہ وضو ہو سکتا ہے. اگر شرمگاہ پہ نظر پڑے تو وضو نہیں ہوتا. یہ کہیں قرآن حدیث میں نہیں آیا کہ ناقض وضو. یہ چیز بھی ہے کہ نظر شرمگاہ پہ پڑے تو وضو نہیں ہوتا. اس لیے کپڑے اتارے بھی آپ جو ہیں وہ وضو کر سکتے ہیں, جس طرح کے کپڑے پہن کر وضو کر سکتے ہیں. ویسے تو محلہ ابن حزم کے اندر احادیث بھی ہیں اور اسی طرح جو ہے آثار بھی ہیں, اور اس پر جو ہے وہ جمال الدین قاسمی صاحب نے رسالہ بھی لکھا ہے, اور جس کی تحقیق جو ہے وہ شیخ البانی نے کی ہے, تو وہ بھی مفید رسالہ ہے, المسا علی الجوربین کے نام سے غالباً. اور اسی طرح جو ہے ترمذی میں یہ حدیث ہے, اور اسی طرح ابو داؤد میں, اگرچہ انہوں نے کلام کیا ہے مشکات میں, تو اس کی جو میرات المفاتی شرح ہے وہاں پھر تفصیل کے ساتھ مبارک پوری صاحب نے اس پر جو ہے وہ گفتگو کی ہے. اسی طرح سنن بیہقی کے اندر جو ہے یہ آثار اور حدیثیں جو ہیں وہ آئی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرمگاہ کو ہاتھ اگر لگے بغیر کسی آڑ اور حائل کے رکاوٹ کے, یعنی کپڑا وغیرہ نہیں ہے اور براہ راست ہاتھ لگ جائے شرمگاہ کو, تو چونکہ یہ ناقض وضو ہے, اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے غسل کے دوران اگر وضو پہلے کیا تھا اور غسل کے دوران دوبارہ ہاتھ لگا شرمگاہ کو تو غسل کے بعد دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. تو ویسے جو صحیح طریقہ ہے وہ آپ نے حدیث کے اندر پڑھ لیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہاتھ دھو کر تو سب سے پہلے استنجا کرتے تھے. استنجا کا مطلب ہے کہ شرمگاہ کو اچھی طرح صاف کریں آپ, تاکہ غسل کے دوران دوبارہ ہاتھ لگانے کی ضرورت نہ پڑے. تو آپ کا پہلا وضو بھی قائم ہوگا اور غسل بھی سنت کے مطابق جو ہے وہ ادا ہو جائے گا. اور کیا ہے واٹس دا رولنگ اباؤٹ ڈوئنگ سننا. ہاں چلو صبر کریں تھوڑا سا, میں پہلے وہ اگر انہوں نے وہ حدیث نقل کی ہے نا کھولیں. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ گردن کے مسئلے کے بارے میں جو سوال کیا ہے تو اس سلسلے میں عام جو طریقہ چلتا ہے کہ سر کے مسئلہ سے, کانوں کے مسئلہ سے, چہرے کے دھونے سے فارغ ہونے کے بعد الٹے ہاتھوں سے گردن پر مسا کیا جاتا ہے, تو یہ طریقہ سنت سے بالکل ثابت نہیں ہے, بلکہ کئی ایک اہل علم نے اس کے بارے میں یہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ بدعت ہے. تو باقی اگر آپ سر کا مسا کرتے ہیں تو حدیث کے اندر جو طریقہ آیا ہے کہ آپ پیشانی سے شروع کرتے یہاں تک کہ دونوں ہاتھوں کو گدی تک لے جاتے ہیں. گدی کا مطلب ہے قفا, یعنی جو سر کا پچھلا حصہ ہے جہاں گردن پھر شروع ہو جاتی ہے, تو وہاں تک آپ سر کو مسا کے وقت دونوں ہاتھوں کو لے جاتے ہیں اور وہاں سے دوبارہ پیشانی تک لاتے. تو یہ طریقہ تو ٹھیک ہے اگر اس میں مطلب ہے کہ سر کا پچھلا حصہ وہ ہاتھوں کے ساتھ وہ مسا ہو جائے, چونکہ وہ سر کے حصے میں ہے, وہ علیحدہ گردن کا مسا جو ہے وہ اس میں نہیں ہے, تو وہ صورت ٹھیک ہے. اور باقی جو عام مشہور اور معروف طریقہ ہے مقلدین کا, یا جن کو پتہ نہیں ہے, لیڈیز بھی ہوتے ہیں پہلے مقلد ہوتے ہیں جب لیڈیز بنتے ہیں لیکن آگے نہ پوچھتے ہیں معلوم کرتے ہیں اور وہی پرانا طریقہ چلا آ رہا ہوتا ہے, تو کئی ایک لیڈیزوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ گردن کے مسے علیحدہ طور پہ کرتے ہیں الٹے ہاتھوں سے, تو یہ سنت نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. دوسرا سوال جو ہے جو کیا گیا تھا کہ ہم بستری اگر ایک دفعہ کے بعد دوبارہ اشتیاق ہو تو کیا غسل کر کے ہم بستری کریں گے یا کہ بغیر غسل کے بھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی غسل سے بعض دفعہ جو ہے وہ تمام ازواج کے پاس جو ہے وہ چلے جاتے اور اخیر میں غسل کرتے ہیں. ویسے بھی حدیث کے اندر افضل یہی ہے کہ آپ جو ہیں وہ غسل کریں, اگر غسل نہیں تو کم از کم وضو کریں, اس لیے کہ پانی کا استعمال اسی طرح غسل کرنا یہ نشاط کے لیے اور بدن کے اندر چستی پیدا کرنے کے لیے ایک ذریعہ ہے, لیکن یہ دوسری دفعہ تیسری دفعہ ہم بستری کرنے کے لیے فرض ضروری اور سنت نہیں ہے, ایک اچھا عمل ہے, اس کو اگر کوئی اپنائے تو بہتر ہے. حناف جو شرمگاہ کو ہاتھ لگنے کو ناقض وضو نہیں سمجھتے, وہ حدیث جو ہے وہ پیچھے گزر چکی ہے, اس پر گفتگو بھی ہو چکی ہے, وہ حدیث طلق والی ہے. تو اس کے اندر یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلق والی حدیث کے اندر ناقض وضو کا ہے, اور ایک آدمی نے پوچھا کہ اس طرح ہاتھ لگ جائے شرمگاہ کو تو اس کا کیا حکم ہے, تو آپ نے فرمایا کہ یہ تیرے بدن کا ایک ٹکڑا ہے. تو اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ جب یہ بدن کا ٹکڑا ہے تو جس طرح ناک بدن کا ٹکڑا ہے, ہونٹ ہیں, ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو لگ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا، تو شرمگاہ بھی جسم کا ایک ٹکڑا ہے، اس کو بھی اگر ہاتھ لگ جائے تو وہ وضو نہیں ٹوٹے گا. تو کچھ اہل علم نے جو ہے وہ یہ اختیار کیا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث ان احادیث کا مقابلہ نہیں کرتی جس کے اندر مطلب ہے کہ وضو ٹوٹنے کا ذکر ہے، اور وہاں شرط بھی ہے، قید بھی ہے کہ رکاوٹ اور حائل کے بغیر ہاتھ لگے. تو دونوں حدیثوں کے اندر تدبیر کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس وقت وضو نہیں ٹوٹتا جب درمیان میں حائل ہو، کپڑا وغیرہ ہو. اور ابو ہریرہ وغیرہ کی جو حدیثیں ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو وہاں قید موجود ہے کہ رکاوٹ اور حائل کے بغیر ہاتھ لگے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. سر کا مسا حدیث کے اندر ہے مرتن، ایک ہی دفعہ، اس لیے ایک مرتبہ سے زیادہ جو ہے وہ سنت سے تجاوز ہے، صحیح نہیں ہے. اللہ حافظ.